بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
समय रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक ज़ुहा की तिलावत समात फरमाई, कारी थे करीम मंसूरी। सामईन, हमारी ये पहली मजलिस की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही है। समीन, आज पीर है, 11 मुर्दाद 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 22 जिलहिजा 1442 हिजरी कमरी और 2 अगस्त 2020 ईस्वी। समीन, हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें, उसके बाद पेश किया जाएगा हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम ज़ाविया निगाह, फिर आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद, उसके बाद तारीख़ी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा यादों के झरोके, और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी। कुछ ही लम्हात बाद आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने अपनी काबीना के आखिरी इजलास में कहा है कि उनकी हुकूमत ने कौमी इत्तेहाद के तहफ्फुज़ के लिए अनथक मेहनत की है और बहुत मुश्किलात का सामना किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर मुल्क में लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए मईशत को गैर मामूली नुकसान पहुँचाने का अंदेशा ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फौज की कार्रवाइयों में तालिबान के 254 जंगजू हलाक हो गए हैं, और अक़्वामे मुत्तहिदा ने इसराइल के हाथों गज़ा के महासरे को आलमी क़वानीन के मुनाफी करार दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने अपनी काबीना के आखिरी इजलास में कहा है कि उनकी हुकूमत ने कौमी इत्तेहाद के तहफ्फुज़ के लिए अनथक मेहनत की है और बहुत मुश्किलात का सामना किया है। अपनी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब करते हुए सदर हसन रूहानी का कहना था कि हमने जो कहा वो करके दिखाया और हमारी कारकर्दगी बयान करदा हकायक के मुताबिक है। सदर ईरान ने कहा कि कौमी इत्तेहाद को महफूज रखना हमारा सबसे बड़ा हदफ था और हमें खौफ था कि बाज बातों के बयान से इस कीमती गौर यानी कौमी वहदत को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी हुकूमत के पहले 4 और बाद के 4 साल के दौरान हालात यकसा नहीं थे। सदर ईरान ने मज़ीद कहा कि पहले 4 साल दौर में दुनिया के साथ रबते का दौर था और हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि हम हरीफ बड़ी ताकतों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर ईरान ने वाज़े किया कि हमारी सफारती कानूनी टीम इंतहाई ताकतवर थी जिसने इंतहाई हसास सफारती मुहिम को कामयाबी के साथ सर किया। दरियासना इतलात हैं कि ईरान के 13वें सदर की तकरीरी और तौसीख की तकरीब 3 अगस्त को तेहरान के हुसैनी इमाम खुमैनी में मुनक़िद होगी जिसमें आला सिविल और फौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी رہبر انقلاب اسلامی سے اپنے 4 سالہ دور صدارت کا حکم تقرر حاصل کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ناجائز صہیونی حکومت ایران کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ ترک کر دے۔ اسرائیلی تیل بردار بحری جہاز پر حملے سے متعلق صہیونی حکومت اور امریکہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب صہیونی حکومت نے ایسے بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے جہاں بھی اپنے منحوس قدم رکھے وہاں بدامنی، تشدد، جنگ اور دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے، لہذا اسرائیل کے جرائم کی تمام تر ذمہ داری ان ملکوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے خطے میں ان کے قدم جمائے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی بدعہدی کی تاریخ کو کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ میں نے 2 ہفتے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش کے نام جو خط لکھا ہے اس میں امریکی حکومتوں کی قانون شکنی اور وعدہ خلافی کی تاریخ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ ہمیں امریکہ کی وعدہ خلافیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد تھی کہ بیرونی ویکسین کے حصول میں مدد کریں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے وزارت صحت کے ساتھ تعاون کیا اور اب تک 1 کروڑ سے زیادہ بیرونی ویکسین درآمد کر چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے معیشت کو غیر معمولی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملک کے جنوبی صوبے سندھ میں مقامی حکومت کی جانب سے نافذ کی جانے والی جزوی لاک ڈاؤن پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں سخت خدشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے کرونا کا پھیلاؤ رکتا تو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا۔ انہوں نے صوبائی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن کی غلطی نہ کرے، کیونکہ یہ غلطی پڑوسی ملک ہندوستان نے بھی کی تھی جس سے اس کی معیشت کو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں اور ماسک کی پابندی کریں، کیونکہ ماسک پہننے سے کرونا کے خطرے کو 70% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 5,000 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کے دن تک 5,000 سے زائد افراد کرونا 5,000 سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کرونا مثبت آنے کی شرح ایک بار پھر 8.8% تک بڑھ گئی ہے۔ کرونا کی نئی لہر کا زور پاکستان کے صنعتی شہر کراچی میں سب سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے، جہاں پچھلے کئی دنوں کے دوران کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی کرونا کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کے دن تک ملک میں کرونا کے مزید 41,800 معاملات سامنے آئے ہیں، اور یہ اضافہ مسلسل جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,16,55,000 ہو گئی ہے، جبکہ ہفتے اور اتوار کے دن 541 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج کی کارروائی میں طالبان کے 254 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 254 طالبان گزشتہ کئی دنوں کے دوران غزنی، قندھار، ہرات، فرا اور دیگر صوبوں میں ہونے والی فوجی کارروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کارروائیوں میں تقریباً 100 طالبان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دریں اثنا افغان فوج نے صوبے ہلمند اور ہرات میں طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ تقریباً 300 تازہ دم فوجی صوبے ہرات پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے ان جھڑپوں میں ہلاک کے زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حالیہ دنوں میں طالبان نے قندھار، ہلمند، ہرات، غزنی جیسے بڑے شہروں کے اطراف میں فوج کے اڈوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کے محاصرے کو عالمی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر مائیکل لنک نے کہا ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے غزہ اور شام پر حملے کے لیے اسرائیل کو مسلح کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ میں غزہ کو $1.5 ارب کا نقصان پہنچا ہے اور ہمیں اسرائیل میزائلوں سے تباہ ہونے والی ہر چیز کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا۔ مائیکل لنک نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کونسل بارہا کہہ چکی ہے کہ اسرائیل انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے ایک تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے دقیق اور سٹیک میزائل جنگ کا مستقبل معین کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ایک تجزیہ نگار نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہر ممکنہ جنگ میں حزب اللہ لبنان کے سٹیک اور دقیق میزائل جنگ کا مستقبل معین کریں گے۔ اسرائیل کے فوجی امور کے ماہر نے ماریو اخبار میں اپنے مقالے میں حزب اللہ لبنان کی میزائل طاقت پر روشنی ڈالی اور لکھا ہے کہ تل ابیب کی ساری کوششوں کے باوجود حزب اللہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھری ہے۔ سعودی عرب کی جوڈو کی کھلاڑی نے اپنی صہیونی حریف سے مقابلہ کیا جس کی فلسطینی کارٹونسٹ نے مذمت کی ہے، اور اس کے بعد سے اس فلسطینی کارٹونسٹ پر سعودی عرب کی جانب سے سائبر حملہ کیا جا رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق محمود عباس مشہور فلسطینی کارٹونسٹ ہیں، اور آج ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جوڈو کی کھلاڑی نے جب اپنی اسرائیلی حریف سے شکست کھائی اس کے بعد سے ہمیں سعودی عرب کے سائبر حملوں کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کی جوڈو کی کھلاڑی کا نام تہانی القحطانی، جو گزشتہ جمعے کو اپنی اسرائیلی حریف سے 0 کے مقابلے میں 11 پوائنٹ سے شکست کھا گئی اور انہیں مقابلے سے دستبردار ہونا پڑا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزاری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات یا رودادوں کا جائزہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ گفتگو کا سیگمنٹ بھی شامل ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا آغاز کریں گے۔
ہندوستان اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی کا معاملہ، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال۔
جا ناظرین آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے، تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ طرف اسرائیلی وزارت جنگ کے ذیلی ادارے کے تیار کردہ جاسوسی اسپائی ویئر یا جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کا معاملہ دنیا بھر میں اس وقت اس پر ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور خاص طور سے ہندوستان میں اس پر سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ حکومت نے اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ان کی جاسوسی کی ہے۔ خاص طور سے اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت پر الزام لگایا اور ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل ڈالا ہے، اور جس کے نتیجے میں پچھلے چند روز سے ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کافی متاثر رہی ہے اور بعض اوقات تعطل کا شکار رہی ہے۔ ہندوستان کے اپوزیشن رہنما کیا سوچ رہے ہیں پیگاسس کے حوالے سے، اور یہ پیگاسس ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔
ہندوستان کی پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس حال ہی میں شروع ہوا ہے، تاہم اپوزیشن نے ایوان کے اندر اور باہر اسرائیلی جاسوس ویئر پیگاسس کے معاملے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی معمول کی کارروائی نہیں چلنے دی۔ کانگریس پارٹی سمیت حزب اختلاف کی سبھی جماعتیں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل پر ایوان میں بحث کرانے اور اس معاملے کی سپریم کورٹ کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بی جے پی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت نے اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے صرف حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ہی نہیں بلکہ ملک کے اہم صحافیوں اور آئینی عہدوں پر فائز عہدیداروں کی بھی جاسوسی کروائی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور سینئر رہنما راہل گاندھی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جب تک حکومت اسرائیلی اسپائی ویئر استعمال اور اہم رہنماؤں کی جاسوسی کے معاملے پر وضاحت پیش نہیں کرتی، پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں چلنے دی جائے گی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے جن رہنماؤں کی مبینہ طور پر جاسوسی کی گئی ہے، ان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور موجودہ ایم پی راہل گاندھی کا بھی نام شامل ہے۔ اسرائیل کے تیار کردہ اسپائی ویئر کے ذریعے جاسوسی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب دنیا بڑے ذرائع ابلاغ نے مشترکہ تحقیقات کے دوران مذکورہ اسپائی ویئر کے ذریعے نامور صحافیوں، سیاستدانوں اور اہم شخصیات کی جاسوسی اور موبائل ڈیٹا چوری کیے جانے کا انکشاف کیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے تیار کردہ اسپائی ویئر استعمال کرنے والے ممالک میں ہندوستان بھی سر فہرست ہے۔
اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے استعمال پر ہندوستان میں سیاسی بھونچال اور اپوزیشن کا حکومت کے خلاف حملہ اور پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل، مختصر سی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف، گفتگو کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ پروگرام کے اندر میرا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو تہران کی پشتو سروس کے سینئر ساتھی اور افغان امور کے ماہر حامد حسین توری صاحب۔ میں چلتا ہوں اس وقت حامد حسین توری کی طرف۔ حامد، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی وعلیکم السلام۔
حامد توری صاحب، افغانستان کے اندر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس وقت، آپ کی گہری نظر ہے افغانستان کے حالات پر اور وہاں کے جو صورتحال ہے اس پر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ طالبان تبدیل ہو گئے ہیں، افغانستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں طالبان تبدیل ہو گئے؟
جی شکریہ، بڑے اہم موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، طالبان میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے یہ وقت ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے۔ آج کل جو دیکھا جائے تو افغانستان کے حالات ایسے ہیں جہاں بھی طالبان کی فورسز قبضہ کر جاتے ہیں کہ رپورٹس کے مطابق تقریباً آدھے افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اگر طالبان میں اس طرح بھی وہ تبدیلی آ گئی ہوتی تو میرے خیال میں وہاں کے لوگ ہجرت پہ مجبور نہ ہوتے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں کہ طالبان اس حد تک کیسے بڑی تیزی سے، جس طرح یہ طالبان کے پہلے وجود میں آنے پر طالبان نے بڑی تیزی سے افغانستان کے علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، اسی طرح دوبارہ افغانستان میں تیزی کے ساتھ شہروں پر اور علاقوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہ بڑے خطرناک نہج کی طرف جا رہے ہیں۔
صحیح۔
اور یہ حالات اب ایسے کیوں ہیں اور یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، امریکہ نے افغانستان میں 20 سال تک اپنی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ افواج وہاں رکھے, اور پورے افغانستان کو اگر میں کہہ دوں کہ کندھار پہ میں تبدیل کیا, میرے خیال میں بچا ہوگا, اس نعرے کے ساتھ افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا کہ یہاں جمہوریت لائیں گے اور ٹیررزم اور اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے کام کریں گے, لیکن نہ ٹیررزم کو ختم کر سکے اور نہ ہی اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے انہوں نے کوئی واضح اقدام کیا ہے.
صحیح.
اب چونکہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے تقریباً 95% امریکی اور نیٹو فورسز نکل چکے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بغیر کسی کامیابی کے, بغیر کسی جمہوریت لانے کے, دم دبا کر نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ ان کے 20 سال کے قبضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی شکست کھا کے دم دبا کر نکلنا, میرے خیال میں امریکہ ایسے آرام سے اور شکست تسلیم کر کے نہیں نکلے گی. اور انہوں نے
حامد حسین صاحب میں آپ نے بڑے اچھے نقطے کی جانب اشارہ کیا. امریکہ 20 سال تک افغانستان میں رہا اور 20 سال کے بعد نہ یہ کہ وہ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکا, بلکہ وہ طالبان سے مذاکرات اس نے کیے, اور طالبان سے مذاکرات کرنے کے بعد اب وہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے. آپ کے خیال میں طالبان امریکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یا امریکہ طالبان کے ایجنڈے کو تکمیل کر رہا ہے افغانستان میں؟
میرے خیال میں یہ لازم و ملزوم. دیکھیں, پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے جب سے امریکہ نے افغانستان کی گورنمنٹ کی بجائے طالبان گروہ سے مذاکرات شروع کیے, تو ایک تو ان کا یہ مطلب تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ پہ یہ دباؤ ڈالا جائے کہ اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو دیکھیں ہمارے ساتھ ایسے گروہ بھی ہیں جن کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور افغانستان ان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے.
صحیح.
تو دیکھیں, ایک طرف سے امریکہ افغانستان کی گورنمنٹ کی بجائے, افغانستان کے سیاستدانوں کی بجائے, افغانستان کے بڑے بڑے ماہرین, بڑے بڑے جہادی کمانڈر رہ چکے ہیں, ان کی بجائے آ کے ایک گروہ سے مذاکرات کریں, اور وہ بھی ان گروہ سے جن کے خلاف پچھلے 20 سالوں سے وہ افغانستان میں برسر پیکار رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسری طرف سے طالبان جو کہ اپنے آپ کو ایک اسلامی گروہ سمجھتے ہیں, بجائے اس کے کہ جا کے اپنے افغان بھائیوں سے بات کریں, جا کے ان لوگوں سے بات انہوں نے کی, ان لوگوں سے مذاکرات کیے جن کے خلاف انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا, اور ان سے جا کے مذاکرات کریں. پتہ نہیں آپ موجودہ صورتحال میں
جی
طالبان بھی اب افغانستان میں افغان گورنمنٹ کے خلاف عوام کی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ افغان گورنمنٹ کے خلاف طالبان کے جہاد میں طالبان کا ساتھ دیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا. دوسری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور بلکہ اگر میں واضح کر دوں کہ افغانستان کے جو جہادی سابق جہادی کمانڈر تھے
جی,
مثلا اسماعیل خان اور عبدالرب رسول سیاب جیسے لوگ جنہوں نے افغانستان کے جہاد کے دور میں کافی ان کے خدمات ہیں
جی,
انہوں نے واضح طور پہ طالبان کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا.
صحیح.
اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں 20 سال تک افغانستان میں امریکہ قبضہ کیے ہوئے تھا, تو یہ طالبان ان کے خلاف جہاد کرنے کی بجائے پچھلے 1.5 سالوں سے جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, تو جہاد تو کیا 1.5 سال میں ان کے خلاف, یعنی امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف ایک حملے جی تک نہیں کیا ان کے خلاف, اور اب جا کے افغان گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا صدر کر رہے ہیں. تو اسے ثابت ہے کہ امریکہ اب دم دبا کر جو افغانستان سے نکلے جا رہا ہے, تو اپنی جگہ پہ میرے خیال میں ایک ایسے گروہوں کو, طالبان اور داعشوں جیسے گروہوں
صحیح
کو اپنی جانشین بنا کے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں تا حیات یہ خون ریزی اور یہ جنگ و جھگڑے اور یہ جنگ و قتال. یہ
حامد حسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو جاتا ہے. جناب راشدہ صاحب, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر کراچی سے جوائن کیا. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ عورت جو شوہر کے گھر میں کوئی کام انجام دے اور اس کا مقصد گھر کے امور کی اصلاح ہو، تو خداوند عالم اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر خدا نظر رحمت کر دے اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلامی نظریے سے عورت اور مرد کنبے اور خاندان میں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور عورت اور مرد ازدواجی زندگی تشکیل دینے کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس بنا پر خاندان ان کے لیے رقابت اور برتری حاصل کرنے کا نہیں، بلکہ انسانوں میں باہمی تعاون اور صلاحیتوں کو اجاگر ہونے کے لیے حالات سازگار بنانے کا میدان ہے۔ وہ چیز جو اسلامی خاندانوں پر حکم فرما ہے وہ محبت اور باہمی یکجہتی کی روح ہے، نہ کہ رقابت اور برتری۔ عورت اور مرد کو چاہیے کہ زندگی کے امور کو ایک دوسرے کی شراکت سے انجام دیں۔ یہ مسئلہ کاموں اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے ذریعے آسان بن جاتا ہے، اور نتیجے میں مثبت جذبات اور امنگوں کے ابھرنے اور اسی طرح مشترکہ زندگی میں کامیابی کے لیے حالات سازگار بناتا ہے۔ شادی کے بعد عورت اور مرد کا پہلا پروگرام کام کی تقسیم ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے جسمانی اور روحانی فرق کے پیش نظر اور کنبے میں تعاون کے حالات سازگار بنانے کے مقصد سے عورتوں اور مردوں کے لیے مختلف کردار کو متعارف کرایا ہے، جس کے صحیح اور مناسب طور پر انجام دہی سے کنبے کے ماحول کو آسائش اور سکون فراہم ہوتا ہے۔ عورت اور مرد زندگی میں مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، لہذا ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ مرد گھر کا سربراہ اور عورت گھر کی منتظم ہوتی ہے۔ اس مثال پر توجہ فرمائیں۔ چار ستونوں والا ایک گھر ہے جو اس کی چھت کے مضبوط ہونے کا سبب بنتا ہے۔ چھت کا کام بارش اور دیگر آسمانی آفات کی روک تھام کرنا ہے، ستون بھی چھت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے مرد چھت کی مانند اور عورت ستون کی مانند ہے۔ مرد اس لحاظ سے کہ وہ جسمانی اور روح کے اعتبار سے طاقتور ہے، اس لیے اسے گھر کے باہر کے مسائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہر حملے، بارش اور سورج کی تپش جو گھر والوں کے لیے مشکل کھڑی کرے تو مرد کو اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے۔ اگر مرد نہ ہو تو یہی مسائل اور آفات گھر کے اندر رسوخ پیدا کر لیں گی۔ عورت بھی ستون ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو گھر کا ستون ہے وہ چھت کا بھی کردار ادا کرے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ بعض ایسی خصوصیات ہیں جو عورت اور مرد دونوں میں پائی جاتی ہیں، جو ان دونوں سے مختص ہیں۔ یہ کوئی فضیلت نہیں کہ عورت مرد کا رول ادا کرے اور مرد زنانہ رول ادا کرے۔ زندگی میں کام کی تقسیم زندگی کا ایک قانون اور گھریلو زندگی میں توازن کا باعث ہے۔ گھریلو زندگی میں ہر مرد اور عورت کے لیے بعض ذمہ داریوں کو سنبھالنا ضروری ہے۔ اس کام کی تقسیم میں عدالت اور مصلحت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے کام کہ جن کے لیے بدن کی اور جسمانی طاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انہیں مردوں کو، اور جو کام عطوفت و مہربانی اور زیادہ مہر و محبت کے حامل ہیں، انہیں عورتوں کو سونپا جائے۔ اس بنا پر اسلام میں ماں کا کردار عورتوں سے اور روزی کی تلاش کا کام مردوں سے مخصوص ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھریلو کام کس طرح سے انجام دیا جائے؟ کیا اسلام اسے عورتوں کی ذمہ داری قرار دیتا ہے یا مردوں کی؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اخلاقی اور جذباتی پہلو سے عورت گھر کے کام انجام دینے کے لیے زیادہ مناسب ہے، لیکن اسلامی قانون کے اعتبار سے اصولی طور پر گھر کے کام عورت کے سر تھوپنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس قسم کے کاموں میں عورتوں کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ گھرانے میں عورت کی ذمہ داری صرف اور صرف شوہر کی خدمت اور شوہر سے وفاداری کرنا ہے، لیکن بچے کو دودھ پلانا، برتن دھونا، کپڑے دھلنا اور گھر صاف کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ زوجہ کو گھر کے کام اور خدمت پر مجبور کرے۔ اگرچہ اسلام نے گھر کے کام کی انجام دہی کو ہرگز عورت پر مسلط نہیں کیا ہے، تاہم اخلاقی تلقینوں کے ذریعے عورت سے مطالبہ کیا ہے کہ گھر کے امور انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے اور اسے ایک طرح کی عبادت سمجھے، کیونکہ گھریلو زندگی میں توازن برقرار کرنے کے لیے کام کی تقسیم ضروری ہے، اور اسی بنیاد پر مردوں کو گھر سے باہر کے سخت کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، ہر وہ عورت جو شوہر کے گھر میں کوئی کام انجام دے اور اس کا مقصد گھر کے امور کی اصلاح ہو تو خداوند عالم اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر خداوند عالم نظر رحمت کر دے اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ بزرگان دین کی عملی سیرت سے آشنائی، خاص طور پر کام کی تقسیم اور گھر کے امور میں عورت اور مرد کی شراکت گھرانے کے استحکام کے لیے ایک مثالی نمونہ قرار پا سکتی ہے۔ دوسری جانب گھر کا صحیح طور پر چلانا خود ایک ہنر اور بہت زیادہ فضیلت اور ثواب کا کام ہے۔ اسلام نے گھر کے امور انجام دینے میں عورتوں کے معنوی محرکات میں اضافے کے ساتھ ہی گھریلو کام کی دشواری کو ان پر ہموار کر دیا ہے۔ جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ گھر کو منظم کرنے اور شوہر اور بچوں کے کام کو انجام دیتے وقت وہ عبادت میں مشغول ہے اور خوشنودی پروردگار کے حصول کی کوشش میں ہے، تو پھر اسے تھکن وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ، سجاد باغ، حسین آباد، لکھنؤ، یوپی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں نور رمضان، صبح رمضان، شب قدر اور عید الفطر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سن کر بہت خوشی ہوئی اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ واقعاً بہت عمدہ پروگرام تھے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نوشیروان بادشاہ شکار سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک بوڑھے لکڑہارے پر پڑی جس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا اور دھوپ کی وجہ سے اس کا تمام بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ راہ چلتے اچانک اس کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھی جس سے اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اس نے مٹی اٹھا کر زخم پر ڈالی اور چل پڑا۔ نوشیروان بادشاہ کو اس لکڑہارے پر ترس آیا۔ گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، تو بوڑھا آدمی ہے، یہ تیرے آرام کرنے کا وقت ہے، اس بڑھاپے میں تو اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میری بیوی فوت ہو چکی ہے اور میرے گھر میں چار بیٹیاں ہیں۔ میں روزانہ ایک گٹھا لکڑیوں کا بازار جا کر فروخت کرتا ہوں جس سے مجھے روزانہ ڈیڑھ درہم مل جاتے ہیں۔ ایک درہم کا آٹا لے کر کھانا پکاتا ہوں اور آدھے درہم کی روئی خرید کر جمع کرتا ہوں۔ جب اچھی خاصی روئی جمع ہو جاتی ہے تو اس سے میری بیٹیوں کے کپڑے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر میں محنت نہ کروں تو ہم سب بھوکے رہ جائیں گے۔ نوشیروان نے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میرا گھر اسی بستی میں ہے۔ نوشیروان نے کہا، تو میں یہ بستی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اس بستی کا تمام تر خراج اور لگان آج سے تمہارا ہوگا۔ اور نشانی کے لیے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ بوڑھا انگوٹھی لے کر شہر کے حاکم کے پاس گیا اور اس نے اس علاقے کا تمام لگان اس کے حوالے کر دیا۔ چند دنوں بعد اس کا شمار دولت مند افراد میں ہونے لگا۔ پھر ایک مدت کے بعد نوشیروان بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا اور اتفاق سے اسی بستی میں پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گاؤں کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ گاؤں ایک لکڑہارے کا ہے جس پر بادشاہ نے رحم دلی کرتے ہوئے یہ گاؤں عطا کیا تھا۔ بادشاہ کو گزرا ہوا زمانہ یاد آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ لوگوں نے اس کے گھر کی نشاندہی کی۔ جب نوشیروان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ملازمین کی ایک فوج اس کے دروازے پر کھڑی پہرہ دے رہی ہے۔ نوشیروان نے ملازمین سے پوچھا، تمہارا مالک کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ آج آرام کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کی طبیعت خرابی کی وجہ کیا ہے؟ ملازمین نے بتایا، آج ہمارے سردار اپنے باغ کی سیر کرنے گئے تو سیر کی وجہ سے ان کی طبیعت میں کچھ سستی سی پیدا ہو گئی، اس لیے آج وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر نوشیروان کو ہنسی آ گئی اور یہ کہہ کے کہ اپنے مالک سے کہہ دو، ایک مہمان اس سے ملنا چاہتے ہیں۔
بوڑھے نے ملاقات کی اجازت دی تو نوشیروان اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ بوڑھا اطلس و کم خواب کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بستر سے اٹھا اور اس کی تازی مزہ لائی۔ بادشاہ نے کہا، تم مجھے ایک سوال کا جواب دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ آج سے چند سال قبل تمہارے پاؤں میں ہڈی چبھی تھی تو تمہیں اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور آج باغ کی سیر سے تمہاری طبیعت ناساز ہو گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، انسان کو سختیوں پر صبر کرنا چاہیے تاکہ عزت و اقبال کے وقت دل کھول کر آرام کر سکے۔ بادشاہ کو بوڑھے کا یہ جواب پسند آیا اور اس نے ایک اور دیہات بھی اس کے حوالے کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مرداد، 22 ذی الحجہ اور 2 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ذی الحجہ سن 60 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی میثم تمار شہید ہوئے۔ میثم تمار ایک غلام تھے جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بھی انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار صحابی تھے۔ میثم تمار کو اموی حکمرانوں نے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت و عقیدت کے جرم میں شہید کر دیا۔ آپ کا مزار عراق کے شہر کوفے میں مرجع خلائق ہے۔ بائیس ذی الحجہ سن 481 ہجری قمری کو ایران کے معروف دانشور اور بزرگ صوفی خواجہ عبداللہ انصاری کی وفات ہوئی۔ وہ ہرات شہر میں پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم، فقہ، حدیث، علم رجال اور تفسیر وغیرہ میں انتہائی مہارت حاصل کی۔ انہوں نے اس زمانے کے علم و ادب کے گہوارے نیشابور کا کئی بار سفر کیا اور وہاں کے عظیم علماء سے ملاقاتیں کی۔ دو اگست 1734 عیسوی کو فرانسیسی سائنسدان ڈینس پاپین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھاپ سے چلنے والا پہلا انجن ایجاد کیا۔ ڈینس پاپین کے بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد کے بعد بھاپ سے چلنے والی گاڑیاں اور بحری جہاز بھی بنائے گئے۔ دو اگست 1772 عیسوی کو پاکستان کے صوبہ سندھ پر 1699 سے 1784 تک حکومت کرنے والے کلہوڑا خاندان کے ایک اہم فرماروا میاں غلام شاہ کلہوڑا نے وفات پائی. انہوں نے 1756 سے 1772 تک اس علاقے پر حکومت کی. میاں غلام شاہ کلہوڑا کو اپنے عہد حکومت کے اوائل میں مختلف سازشوں اور شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے نہایت حسن تدبیر سے ان تمام سازشوں اور شورشوں کا قلاقمہ اور پورے خطے میں امن و امان بحال کیا. انہوں نے نئے شہروں کی تعمیر کی، جن میں سب سے اہم نام حیدرآباد کا ہے. تاہم انہوں نے 1758 میں انگریزوں کو سندھ میں تجارتی کوٹی بنانے کی جو اجازت دی، اس نے آگے چل کر اس خطے کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی. گیارہ مرداد 1288 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری کو سامراج کے اعلی کاروں نے پھانسی دے کر شہید کر دیا. شہید فضل اللہ نوری تہران کے صفحہ اول کے فقہا اور علماء میں شمار ہوتے تھے. آپ نے شریعت و عدل کے نفاذ کے لیے آخری لمحے تک کوشش کی. آئینی انقلاب کی کامیابی اور قومی پارلیمنٹ کی تشکیل اور آئین کی تدوین کے بعد پارلیمنٹ نے اسلام کے منافی بعض قوانین کو منظوری دی، تو اس کی آیت اللہ فضل اللہ نوری نے مخالفت کی. انہوں نے اس مخالفت میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تہران کے جنوب میں رے شہر میں واقع حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے روزے میں دھرنا دیا، اور جب تک پارلیمنٹ نے اسلام کے مطابق قوانین سازی کا وعدہ نہ کر لیا، انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا. پارلیمنٹ کے وعدوں کے بعد وہ تہران واپس آ گئے. آئینی انقلاب کے حامیوں کے ہاتھوں تہران کی فتح اور محمد علی شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سامراجی اعلی کاروں نے حالات کا غلط فائدہ اٹھا کر آیت اللہ فضل اللہ نوری پر، کہ جنہوں نے بادشاہوں کی ظالم حکومتوں کے خلاف برسہ برس جد و جہد کی تھی، شاہی حکومت کی حمایت کا الزام لگایا اور پھانسی دے کر شہید کر دیا. گیارہ مرداد 1367 ہجری شمسی کو ایران اور عراق کو بھیجی گئی اقوام متحدہ کی تحقیقی کمیٹی نے اپنی دو رپورٹوں میں اعلان کیا کہ عراق نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران بارہا ایرانی فوج کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے. اس کے باوجود عراقی فوج کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے رد عمل میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراقی حکومت کے خلاف ایک بھی قرارداد پاس نہیں کی. چنانچہ اقوام متحدہ کی تحقیقی کمیٹی کی مذکورہ رپورٹ کے جاری ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد عراقی جنگی طیاروں نے ایران کے مغربی شہر اشنوویا پر کیمیائی بمباری کی، جس سے 2400 ایرانی شہری زخمی ہوئے، اور اقوام متحدہ نے بھی اس حملے کی تصدیق کی. دو اگست 1990 عیسوی کو عراق کی جارح حکومت کی فوج نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. صدام کویت کو عراق کا 19واں صوبہ کہتا تھا. صدام تیل کے ذخائر سے مالا مال سرزمین کویت پر قبضہ کر کے خلیج فارس کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت حاصل کر کے عرب دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کی مذمت کی اور کویت سے عراقی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا. سلامتی کونسل کے اقدام کے بعد امریکہ کی قیادت میں بعض ممالک نے اپنی افواج خلیج فارس کے علاقے میں بھیج دی، اور علاقے میں تیل کی پہلی جنگ سے معروف لڑائی کے بعد 28 فروری 1991 عیسوی کو صدام نے کویت سے اپنا قبضہ ختم کر دیا. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.